الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محذرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم قرآن مجید کی تمام سورتوں میں دیگر مضامین کے علاوہ تین مضامین بڑی تاکید سے بیان کیے جاتے ہیں. ایک مضمون ہے توحید کا. قرآن مجید ہر ہر سورت میں اس بات کو ثابت کرتا ہے مختلف انداز سے اور مختلف پیرائے سے کہ اللہ کی ذات کا وجود ہے اور اللہ ایک ہی ہے. اس کو ہم کہیں گے اثبات توحید، توحید کو ثابت کرنا. تو قرآن مجید میں ہر ہر سورت میں نمبر ایک اثبات توحید ہوگا، نمبر دو اثبات رسالت کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں، اور تیسری بات اثبات معاد کہ ایک دن دنیا فنا ہو جائے گی، ایک دن تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی اور مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہوگی، قیامت کے دن تمہارا حشر ہوگا، اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کے سامنے تمہیں کھڑا کیا جائے گا اور تمہارے اعمال کے مطابق اللہ تعالی فیصلہ فرمائیں گے، کسی کو جنت ملے گی کسی کو جہنم ملے گی. یہ تین مضامین ہیں، اثبات توحید، اثبات رسالت اور اثبات معاد. اب تک یاسین شریف کے جو مضامین ہمارے سامنے آئے، اگر ان پر بھی ہم غور کریں تو یا تو وہ اثبات توحید تھا، یا تو وہ مضمون اثبات رسالت پر مبنی تھا، یا اثبات معاد، حشر، نشر، آخرت. اور قرآن مجید کا لمبی لمبی سورتوں میں کچھ ایسا طرز ہے کہ سورت کے اختتام پر توحید، رسالت اور معاد، مرنے کے بعد کی زندگی پر کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے تھے، ان اعتراضات کو نقل فرما کر اللہ جل جلالہ عام منوالہ بنفس نفیس خود ان کا جواب عنایت فرماتے ہیں. یاسین شریف کی ان آخری چند آیات میں ایک اعتراض ہے رسالت پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں، اور دوسرا اعتراض ہے معاد پر کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ان دو اعتراضات کا جواب عنایت فرمایا ہے، وما علمناہ الشعر وما ينبغی له ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین۔ یہاں تک رسالت پر ایک اعتراض جو ہو رہا تھا کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی طرف سے، اس کا جواب ہے، اور اخیر میں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا ہوا خصیم مبین۔ یہاں سے لے کر سورہ یاسین کے اختتام تک مرنے کے بعد کی زندگی پر جو اعتراض تھا کفار کی طرف سے، اس کا جواب ہے، اور توحید کے سلسلے میں نہ کوئی اعتراض منقول ہے نہ کوئی جواب ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید کی ہر ہر سورت کا یہ خاصہ ہے کہ ان تینوں مضامین پر تاکید کے ساتھ اپنے بیان کو لاتا ہے، اس لیے ان دو اعتراضات کے جواب کے درمیان میں اولم یرو انا خلقنا لہم مما عملت سے لے کر انا نعلم ما یسرون وما یعلنون سے پھر توحید کا اثبات قرآن مجید نے اپنے انداز میں بڑے لطیف طریقے سے فرمایا ہے، تو تینوں مضامین اب پھر اس کی تکرار ہو رہی ہے۔ قرآن مجید جب کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے سامنے پڑھا جاتا تھا اور وہ قرآن مجید کے اثر کو دیکھتے تھے اور محسوس کرتے تھے، تو ان کے ذہنوں میں یہ خیال آتا تھا کہ جس طرح قرآن مجید کا اثر ہمارے قلوب پر پڑ رہا ہے، ہمارے دلوں پر پڑ رہا ہے، حالانکہ ہم اسلام کے کٹر دشمن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن، اس کے باوجود ہم اس کے اثر کو لیے بغیر رہ نہیں سکتے، تو یہ ہمارے پیچھے چلنے والے جو عوام ہیں، جب ان کے کانوں میں قرآن مجید کی آواز پڑتی ہوگی تو یقیناً ان کے دلوں پر بھی اثر پڑتا ہوگا۔ اور عجیب و غریب کتاب حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے رات کی اندھیریوں میں مکہ مکرمہ کی گلیوں میں چل پھر رہے ہیں، ایک رات کا واقعہ ہے کہ ان کے کانوں میں کوئی سریلی آواز آئی، انہوں نے جب غور سے سنا تو یہ آواز حرم شریف سے آ رہی تھی۔ یہ کچھ قریب ہوئے تو پتہ انہیں یہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں جس کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب ایک ضد اور ہٹ دھرمی تھی، اس لیے لوگوں کے سامنے تو قرآن مجید سننے کی جرت نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ رات کی تنہائی ہے، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، اور میں اپنے مذہب میں پکا ہوں، میں کوئی اتنا کچا نہیں کہ ان کے کلام سے متاثر ہو جاؤں گا، میں سنوں تو صحیح کہ یہ کہتے کیا ہے۔ تو آج تراویح میں جو پارہ پڑھا گیا اسی کی کچھ آیات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے۔ اب مکہ مکرمہ ہو اور مکہ مکرمہ میں بھی بیت اللہ کا ٹکڑا ہو اور پھر رات کی اندھیری ہو، تہجد کا وقت ہو، اور پڑھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم، فلا اقسم بما تبصرون، میں قسم کھاتا ہوں ان باتوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ان چیزوں کی بھی جنہیں تم دیکھتے نہیں، انه لقول رسول کریم، یہ ایک معزز قاصد کا پیغام ہے، ایک معزز قاصد کی بات ہے۔ اوپر سے جو معزز قاصد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی بارگاہ سے اس کلام کو لے کر آتے ہیں، یہ ان کی بات ہے، ان کا لایا ہوا کلام ہے، وہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی بارگاہ سے لاتے ہیں۔
بس ان چند آیات نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا اثر کیا کہ ان کے زعم کے مطابق اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے اس کی تاویلیں شروع کر دی. جب کسی کی بات کسی کے دل پہ اثر ہوتی ہے اور وہ اس کو قبول کرنا نہیں چاہتا تو اب اس کے بہانے اندر اندر سے تلاش کرے گا. تو یہ آنن فانن سب کچھ خیالی دنیا میں ہو رہا ہے. زبان سے تو کچھ بولنا نہیں ہے, سنا, ایک خیال پیدا ہوا کہ یہ اس کلام میں تو بہت زور اور طاقت ہے, یہ انسان کا کلام معلوم نہیں ہوتا. تو اب اپنے دل کو سمجھانے کے لیے انہوں نے اپنے دل ہی دل میں کہا کہ بڑا شاعر معلوم ہوتا ہے. میں نے بہت شاعروں کو سنا لیکن ایسا کلام میں نے کسی کا نہیں سنا. زبردست شاعری ہے اس کی. تو اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پتا نہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں, سن رہے ہیں اور ان کے دل و دماغ میں یہ خیالات آ رہے ہیں. آپ تو بس پڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیا پڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ وہی قرآن جو پہلے سے اترا ہوا ہے, اس وقت نہیں بن رہا ہے, پہلے سے اتری ہوئی ہے یہ آیتیں. تو ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہو کر یہ خیال کر رہے ہیں اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت آگے چل رہی ہے. وما ہوا بقول شاعر قلیلم ما تؤمنون, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے, یہ تو تمہارے ایمان کی کمزوری ہے. تمہارے دل میں یہ خیال آنا یہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے, تم بہت کم ایمان لاتے ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوسری تاویل کی اور اپنے دل کو سمجھائے کہ یہ شخص تو بڑا کاہن معلوم ہوتا ہے, اس کے قبضے میں جنات معلوم ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ غیب کی خبریں جنات اسے پہنچا دیتے ہیں. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی تلاوت میں مشغول ہی تھے. آپ نے آگے کی آیات تلاوت فرمائی, ولا بقول کاہن قلیلم ما تذکرون, یہ کسی کاہن کی بات بھی نہیں ہے, تم قرآن مجید سننے کے بعد بھی بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. کہ شعر و شاعری کی تردید ہوئی پھر بھی ایمان کی توفیق نہیں ملتی, کچھ تو نصیحت حاصل کرو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ کہانت بھی نہیں, شعر بھی نہیں, تو پھر یہ ہے کیا چیز؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے والی آیت پڑھی, تنزیل من رب العالمین, یہ تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کے داخل ہونے کی ابتدا ہے. تو اتنی طاقت قرآن مجید میں, اتنا اثر. تو ظاہر ہے کہ جب یہ بڑے بڑے جو ضد اور ہٹ دھرمی میں اپنی لیڈرشپ اختیار کیے ہوئے تھے, جب ان کے دلوں پر اتنا اثر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سخت دل پر ایسا اثر کر جاوے قرآن مجید, اور ابو جہل وغیرہ پر بھی اس کے اثرات ہوتے تھے, اسی لیے یہ کہتے تھے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن, کافر ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے کہ سب کچھ کرنا لیکن اس قرآن مجید کو نہ سننا, قرآن مجید کو نہ سننا. تو یہ آپس میں مشورہ کرتے تھے, ان کے بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے سردار, کہ قرآن مجید سے جب ہم متاثر ہو جاتے ہیں اور ہمارے دلوں پر قرآن مجید ایک اثر کرتا ہے تو عوام تو ضرور متاثر ہوتے ہوں گے, تو ہمیں عوام کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ قرآن مجید اثر کیوں کرتا ہے. اس لیے کہ عوام یہ سمجھیں گے کہ قرآن مجید اثر انداز اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں بڑی تاثیر ہے. تو وہ عوام کو یہ سمجھاتے تھے کہ قرآن مجید کا اثر قلوب پر اور دلوں پر اس لیے ہوتا ہے کہ یہ شعر و شاعری ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک شخص کوئی مضمون اپنے جملوں میں ادا کرتا ہے اور اسی مضمون کو شعر و شاعری میں ادا کرے تو شعر و شاعری کا اثر جو دل پر پڑتا ہے وہ عام الفاظ کا اثر نہیں پڑتا. یہ خوبی ہے شعر و شاعری کی. اسی لیے اسلام نے شعر و شاعری کو مطلق منع نہیں فرمایا, بلکہ اس کے لیے قاعدہ یہ طے کیا کہ اگر شعر و شاعری کو اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال کیا جائے, عاشقانہ مزاج پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے, عورتوں کے محاسن اور عورتوں کی خوبیوں کو بیان کر کے گندے خیالات پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے, اسلام جس چیز کو پسند نہیں کرتا ان چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے, تو پھر شعر و شاعری ناجائز ہے. والشعراء يتبعهم الغاؤون الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون, قرآن نے ایسے شاعروں کی مذمت بیان کی. اور پھر آگے فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ سارے کے سارے شاعر غلط اور خراب نہیں ہے، وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور اعمال صالحہ کرے ان کی شعر و شاعری کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من الشعر لحکمتن، شعر و شاعری میں حکمت کی بھری ہوئی باتیں ہوتی ہیں، حکمت بھری باتیں ہوتی ہیں. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے شاعر تھے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے شاعر تھے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ کوئی شعر کہو. تو چونکہ عام کلام کے بنسبت شعر و شاعری کا دل پر ایک اثر پڑتا ہے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ ہم عوام کو یوں سمجھا دیتے ہیں کہ یہ اس کے کلام کا اثر دل پر اس لیے نہیں پڑتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے پڑ رہا ہے کہ یہ شعر و شاعری ہے. یہ رسالت پر ان کی طرف سے اٹیک ہے کہ یہ اوپر سے وہی کچھ نہیں آتی، یہ اپنی طرف سے بناتا ہے، یہ خود شاعر ہے، بہت بڑا شاعر. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس کی تردید فرمائی کہ وما علمناہ الشعر، ہم نے ہمارے پیغمبر کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، ہمارے پیغمبر کو شعر و شاعری کی ہم نے تعلیم نہیں دی. وما یم بغیلہ، اور ان کی شایان شان بھی نہیں ہے، ہمارے پیغمبر اتنے اونچے منصب پر ہیں کہ یہ شعر و شاعری کا کام کریں ان کے منصب کے خلاف ہے. ان ہو الا ذکر، یہ تو صرف نصیحت ہے، وقرآن مبین، اور صاف صاف قرآن مجید اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے. ہمارا پیغمبر شاعر نہیں، یہ شعر و شاعری نہیں کہتا. اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے پیغمبر کو شعر و شاعری سے اس طرح کچھ بچایا کہ آپ کا تعلق قریش خاندان سے ہے، اور قریش خاندان شعر و شاعری میں اتنا ملکہ رکھتے تھے کہ ان کے یہاں کی باندیاں اور لونڈیاں، معمولی نوکرانیاں، وہ بھی برجستہ اشعار کہا کرتی تھیں، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر و شاعری کا ملکہ ہی حاصل نہیں ہوا. آپ کی طبیعت میں شعر و شاعری نہیں تھی. کیوں؟ اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت تھی کہ اگر آپ شاعر بھی ہوتے اور پھر قرآن مجید کو پیش کرتے تو یہ اعتراض اپنے نشانے پہ لگ جاتا کہ واقعی صحیح بات ہے، یہ تو پہلے ہی سے بچپنے سے بہت بڑا شاعر ہے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اول تو نبوت سے پہلے شعر و شاعری منقول ہی نہیں کہ آپ نے کوئی شعر و شاعری کہی ہو، ایک آدھ شعر کہا ہو، دو تین شعر کہے ہوں. تو جس آدمی نے اب تک کوئی شعر ہی نہیں پڑھا، کوئی شعر ہی نہیں کہا، کوئی کلام ہی پیش نہیں کیا، اس کے بارے میں آپ کا کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ یہ شاعر ہے؟ اور رہی بات یہ کہ نبوت کے بعد آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے چند مواقع پر، ایک دو تین ایسے جملے نکل گئے جو شعر و شاعری تھے. برجستہ آپ نے کچھ کہا اور اس کا مقفع کلام تھا، منظوم کلام تھا. تو اس کے متعلق علماء نے یہ کہا ہے، جیسے بخاری اور مسلم نے حضرت برائی ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر جب بڑے بڑے صحابہ کے اور بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑ گئے، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں اترے، اور میدان میں اتر کر آپ آگے بڑھ رہے تھے اور آپ ارشاد فرما رہے تھے انن نبی لا کذب ان ابن عبد المطلب، انن نبی لا کذب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، ان ابن عبد المطلب، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں بہادر خاندان سے تعلق رکھنے والا ہوں، بھاگنے والا نہیں ہوں، اور میں شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور شریف خاندان والے جھوٹ نہیں بولا کرتے. ہمارے باپ داداؤں کی تاریخ کو تم دیکھو، یہ شعر ہے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ انگلی میں چوٹ لگ گئی تو آپ نے برجستہ ارشاد فرمایا ان انت الا اصبع دمیت وفی سبیل اللہ ما لقیت، برجستہ فرمایا، شعر ہے. ان انت الا اصبع دمیت، تو کچھ نہیں ہے مگر ایک چھوٹی سی انگلی جس سے خون نکل رہا ہے. وفی سبیل اللہ ما لقیت، اور جو کچھ تجھے پیش آیا ہے یہ اللہ کے راستے ہی میں پیش آیا ہے، تجھے آخرت میں اجر و ثواب ملے گا. تو اس کے متعلق علماء نے یہ کہا ہے کہ شاعر نمبر ایک شاعرانہ کلام کو جانتا ہے اور شعر و شاعری کیسے کہنے کی اس کے قواعد سے واقف ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قواعد سے واقف نہیں تھے، آپ کے پاس شعر و شاعری کا علم تھا ہی نہیں. اگر کوئی غیر شاعر، آپ یا میں، ہم شعر و شاعری نہیں جانتے، لیکن اگر کبھی کبھی ہماری زبان سے ایسے کوئی ایک دو جملے نکل جائے جو شعر و شاعری کی موافقت کر لے تو ہمیں کوئی شاعر نہیں کہے گا، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ بھائی بس زبان سے نکل گئی. اور شاعر تو سوچ کر کہتا ہے، اپنے کلام کو تیار کر کے بنا کر کہتا ہے. تو ایک دو مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فصیح اللسان زبان سے اگر ایسی کوئی بات نکل گئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شاعر ہیں. اگر شاعر ہوتے تو اپنی پوری 63 سال کی زندگی میں بہت کچھ کہہ کر جاتے دنیا سے. آپ کی احادیث بھری پڑی ہے لیکن وہاں کوئی شعر و شاعری نظر نہیں آتی. قرآن مجید میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کا تعلق شعر و شاعری سے ہو. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ جل جلالہ وامن والہ نے حفاظت اتنی فرمائی کہ آپ خود تو اپنا شعر کیا بناتے، کسی شاعر کا شعر بھی آپ نقل فرماتے تھے تو اس میں غلطی ضرور ہو جاتی تھی. کسی شاعر کا لکھا ہوا شعر بھی پڑھتے تھے تو صحیح نہیں پڑھ سکتے تھے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، امام جساس نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے، کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا شعر بھی پڑھا کرتے تھے؟ کوئی خاص شاعر جس کا شعر آپ کو پسند ہو؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جی ہاں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیس ابن طرفہ کا ایک شعر بہت پسند فرماتے تھے اور اس کو پڑھا کرتے تھے. اور وہ شعر ہے ستبدی لکل ایام ما کنت جاہلا، کہ اس وقت تو ناواقفی کی زندگی گزار رہا ہے لیکن یہ دن جیسے جیسے گزرتے جائیں گے تیرے سامنے حقیقت کو کھول دیں گے کہ آگے کیا آ رہا ہے. اس وقت تو قبر سے ناواقف، اس وقت تو حشر سے ناواقف، اس وقت تو آخرت سے ناواقف، سب کچھ آ رہا ہے آگے. تو آپ یہ شعر پڑھتے تھے کہ ستبدی لکل ایام ما کنت جاہلا ویاتیک بالاخبار ملم ملم تزودی. تو یہ جو آخری ٹکڑا ہے ویاتیک بالاخبار ملم تزودی، تو اس کی جگہ پر آپ ارشاد فرماتے تھے کہ ویاتیک ملم تزودی بالاخبار. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو سنا کہ آپ یہ شعر پڑھتے ہیں، جب بھی یہ شعر پڑھتے ہیں تو آخری جملے میں آپ سے کچھ غلطی ہو رہی ہے شعر و شاعری کے اعتبار سے، کہ ویاتیک بالاخبار ملم تزودی کی جگہ پر آپ الٹا پڑھتے ہیں کہ ویاتیک ملم تزودی بالاخبار. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر، اللہ نے مجھے شاعر بنا کے نہیں بھیجا ہے، اللہ نے مجھے شاعر بنا کے نہیں بھیجا. اور ایک دوسرا موقع ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا، جسے اور یہ تائید ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شعر و شاعری کی کوئی مناسبت ہی نہیں تھی. اور یہ اللہ کی حکمت غامضہ ہے کہ اگر تھوڑی بھی شعر و شاعری سے مناسبت ہوتی تو لوگ یہی کہتے کہ وہ بہت بڑا شاعر ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ شعر پڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا لکھا ہوا شعر پڑھا کہ کفا بالاسلام والشیب للمرء ناہیا، کفا بالاسلام والشیب، اسلام اور بڑھاپا للمرء ایک انسان کے لیے کافی ہے، ناہیا کہ وہ اس کو گناہوں سے روکے. ایک تو ایک آدمی مسلمان ہو اور اسلام کے ساتھ ساتھ بڑھا بھی ہو جائے، تو اسلام ہو اور ساتھ میں بڑھاپا بھی ہو تو یقیناً وہ گناہوں سے بچ جائے گا، اس لیے کہ اسلام اس کو منع کرتا ہے اور بڑھاپا اسے قبر کی فکر دلاتا ہے. تو کفا بالاسلام والشیب للمرء ناہیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شعر پڑھا، کفا بالاسلام والشیب للمرء ناہیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تشریف فرما تھے، تو آپ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو پڑھتے ہیں کہ کفا بالاسلام والشیب، تو سب سے پہلے تو یہ ترتیب ہی غلط. اصل شعر ہے کف الشیب والاسلام، آپ پڑھتے ہیں کہ کفا بالاسلام والشیب اور اصل شعر ہے کف الشیب والاسلام. آپ پڑھتے ہیں للمرء، اصل شعر میں ہے بالمرء اور آخر میں ہے ناہیا، تو ایک ہی بات میں برابری ہے، ابتدا میں کفا میں برابری ہے، ناہیا میں برابری ہے، یہ شعر اس طرح ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شعر کو درست کر کے پڑھنا چاہا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو غلطی بتائی تو آپ نے اس شعر کو درست کر کے پڑھنا چاہا لیکن آپ نے پھر اس کو غلط پڑھا. اچھا لیکن دیکھو فصیح اللسان تھے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں فصاحت بہت زیادہ تھی تو شعر بدل جاتا تھا اور شعر شعر نہیں رہتا تھا لیکن اس میں گرامر کی کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی. الفاظ بدل جانے کے بعد بھی گرامر کی کوئی غلطی نہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو پھر وہی شعر بدل کر پڑھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر میری زبان پر شعر جاری ہی نہیں ہوتا. تو جس کی زبان پر دوسروں کے بنائے ہوئے تیار شدہ اشعار جاری نہ ہوتے ہو وہ اپنا کلام کیسے بنائے گا؟ تو فرمایا کہ وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ, ہم نے آپ کو شعر و شاعری کی تعلیم نہیں دی ہے اور آپ کو مناسب بھی نہیں ہے. اور اگر یہ شعر و شاعری ہوتی تو ذرا غور تو کرو اس پر, غور کرو کہ کہیں کہاں ہے شعر و شاعری ہے. دنیا کے عرب کے سارے شعرا کو بلا کر جمع کرو اور ان سے پوچھو کہ اس میں کون سے دو جملے ایسے نکالو جو شعر و شاعری کے. یہ تو صرف بنانے کی باتیں ہیں, لوگوں کو بے وقوف بنانے کی باتیں. ان ہوا الا ذکر, یہ تو نصیحت کی چیز ہے اور اللہ جل جلالہ عم نوادہ کی طرف سے اتری ہوئی ہے. وقرآن مبین, اور واضح قرآن ہے, واضح واضح بات. اور یہ کیوں اترا ہے؟ لینذر من کان حیا, تاکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرائیں اس شخص کو جس کے دل میں کچھ زندگی ہو, جس کے دل میں کچھ حیات ہو. یہ قرآن مجید تو اس لیے اترا ہے کہ تاکہ جس کے دل میں زندگی ہو اس کو تو ڈرائیں, اور جس کے دل میں زندگی نہیں وہ تو کافر ہی رہے گا, اس کو تو کبھی توفیق نہیں ہوگی. تو اس کے لیے کیا ہے؟ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, اور حجت کو ثابت کر دے کافروں پر. اچھا حجت کو ثابت کر دے کافروں پر کا کیا مطلب؟ جس کے حق میں ہدایت مقدر نہیں, جس کے دل میں ایمان کی حرارت یا ایمان قبول کرنے کی صلاحیت نہیں, اگر قرآن مجید نہ اترتا, اگر اللہ کا پیغمبر نہ آتا تو وہ کیا کہتا؟ وہ یہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ پیغمبروں کو بھیجتے تو ہم ایمان لے آتے, اگر آپ قرآن کو اتارتے تو ہم ایمان لے آتے. تو ان پر حجت کو اتمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں نبیوں کو اور قرآن کو, کہ بھئی ان کے سامنے بھی پڑھ کر سنا دو تاکہ سننے کے بعد قبول نہ کرے تو ہم کہہ سکے کہ تمہارے پاس قرآن مجید آئے تو پھر بھی قبول کیوں نہیں کیا تھا. اور مسلمانوں کے سامنے اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان قبول کرنے کی صلاحیت ہے وہ سن کر کے اسلام قبول کر لے گا. یہ تو اعتراض ختم ہو گیا شعر و شاعری کا. اب آگے جو ہیں اللہ جل جلالہ عام منوالو پھر اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے چند باتیں ارشاد فرماتے ہیں کہ اولم یرو, کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں, انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا, کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیا ہمارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے. کیا پیدا کیا؟ انعامن, چوپائے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ہماری ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے؟ اللہ جل جلالہ عم نوالہ جسم سے منزہ ہیں, جسم سے پاک. ان کے کان ہماری طرح نہیں, ان کے آنکھیں ہماری آنکھوں کی طرح نہیں, ان کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں. لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے وہ ہم نے ہماری قدرت کاملہ سے بنایا ہے, ہماری قدرت سے بنا ہے. اور جتنی چیزیں ہم نے ہماری قدرت سے بنایا ہے انہی میں چوپائی بھی ہیں. یہ بھینس جسے تم دیکھتے ہو, گائے جسے تم دیکھتے ہو, اونٹ جسے تم دیکھتے ہو, گھوڑا جسے تم دیکھتے ہو, بکری جسے تم دیکھتے ہو, یہ دمبا جسے تم دیکھتے ہو, اس کے پیدائش میں تمہارا کیا دخل ہے؟ ذرا بتاؤ, 1%, 2%, 3% بھی تمہارا کوئی اس میں کارنامہ ہو؟ یہ ہم نے تمہیں دیا. اولم یرو, کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں, انا خلقنا لہم, کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیا, مما عملت ایدینا, ان چیزوں میں سے جن کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے. کیا دیا ہم نے, کیا پیدا کیا؟ انعامن, چوپائے, یہ جانور جن سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں کہ ہم نے ان کے لیے ان جانوروں کو پیدا کیا, فہم لہا مالکون, بس وہ ہمارے ان جانوروں کو پیدا کرنے کے بعد ان جانوروں کے مالک بنے ہوئے ہیں. کوئی گھوڑے کا مالک ہے, کوئی بکری کا مالک ہے, اور مالک بھی اس طرح کہ اس کو جس طرح استعمال کرنا چاہے کرے. اگر اس کو کاٹ کر گوشت کھانا چاہے تو گوشت کھا لیتا ہے, اگر اس سے دودھ نکال کر دودھ پینا چاہے تو دودھ پی لیتا ہے, اگر بیچ کر پیسے بنانا چاہے تو بیچ کر پیسے بنا لیتا ہے, اگر سواری کے لیے استعمال کرنا چاہے تو سواری کے لیے استعمال کرتا ہے. پورے ٹوٹل اختیار ہم نے ان کو دے دیا, حالانکہ ہے ہماری چیز, ہم نے بنائی ہے, ہم نے پیدا کی ہے, لیکن یہ ہمارا احسان ہے. سب سے پہلا احسان کہ ہم نے بغیر تمہارے کسی دخل کے وہ چیزیں پیدا کی جن کے ذریعے تمہیں فائدہ پہنچ سکے, نمبر ایک. اور نمبر دو, ایسی چیزیں پیدا کرنے کے بعد ہم نے اس پر کوئی کنٹرول نہیں رکھا بلکہ ہم نے تمہارے حوالے کر دیا, تمہیں مالک بنا دیا. اور مالک بنانے کے بعد بھی یہ ہو سکتا تھا کہ وہ سرکشی کرتے، مالک بنانے کے بعد اگر بیل قابو سے باہر نکل جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری طاقت کہاں اور اس کی طاقت، اونٹ کی طاقت اور ہماری طاقت. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ دو احسان، اس کے بعد تیسرا احسان کہ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے ان جانوروں کو ان کے تابع کر دیا، مسخر کر دیا. ایک چھوٹا سا بچہ گھوڑے کو لگام ڈال کے اس کے اوپر بیٹھ کر کئی سو میل کی مسافت کو طے کر سکتا ہے، گھوڑا اس کے قبضے میں. ایک چھوٹا سا بچہ 14-15 سال کا کئی کئی اونٹوں کو ہانک کر لے جا سکتا ہے، کئی کئی بکریوں کو چراتا ہے. اگر ایک بکری اس پر حملہ کر دے وہ کچھ نہیں کر سکتا. ان کی گردنیں کس نے نیچی کی ہوئی ہے؟ اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے. ان پر یہ انسان کا رعب کس نے ڈالا ہے؟ اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے. تو وذللناہ لہم، ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. اور ان کے کیا کیا فوائد ہیں؟ فمنہا رکوبہم، بس ان جانوروں میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں. گھوڑے سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے، اونٹ سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے، کھچر سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے، گدھا سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان جانوروں میں سے بعضوں کو یہ کھاتے ہیں، گائے کو کھاتے ہیں، بکری کو کھاتے ہیں، اونٹ کو کھاتے ہیں، دمبے کو کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے ان جانوروں میں اور بھی کئی فائدے ہیں، سواری اور کھانے پینے کے علاوہ اور بھی بہت فائدے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان لوگوں کے لیے ان جانوروں میں کئی فائدے ہیں. وَمَشَارِبُ، اور ان میں پینے کی چیزیں بھی ہیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ذعنکم ویوم اقامتکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے گھر بنائے جس میں تم رہتے ہو. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے جانوروں کی چمڑی کے گھر بنائے. جانوروں کے چمڑے کے خیمے بناتے تھے اس زمانے میں، اور اس زمانے میں بھی کئی جگہوں پر ہوتے ہیں جانور کی چمڑیوں کے خیمے، تمبو. تو کہتے ہیں اللہ ہی نے، وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، کہ اسی کی ذات نے تمہاری عقلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان جانوروں کو ذبح کرو، جانوروں کو ذبح کر کے ان کی کھال کو اتارو، ان کی کھال کو خشک کر کے ان کی کھال کے ذریعے تم خیمے بناؤ. اور یہ گھر کتنے پیارے کہ تستخفونها یوم ذعنکم ویوم اقامتکم. اگر تم سفر میں ہوتے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا اور ان گھروں کو اٹھا کے لے جانا پڑتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے پرمیننٹ رہنے کے گھر تو بنائے ہی ہیں، لیکن دوسرے ہلکے پھلکے گھر بھی بنائے، یہ خیمے جانوروں کے چمڑے سے جنہیں تم بناتے ہو کہ اٹھا کر کے اپنے سفر میں لیتے ہو، اور جہاں منزل کرتے ہو وہاں خیمے کو تان کر کے اس میں گھر بنا کر کے پڑے رہتے ہو. وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَسَاسًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ، اور یہ جانوروں کے بال، جانوروں کا اون، جانوروں کا سوف، یہ وول، ان چیزوں سے تم اپنے فائدے کی کتنی چیزیں بناتے ہو، اپنے استعمال کی کتنی چیزیں. ہمارے گھروں میں جا کر کے جائزہ لیجیے کہ جانوروں کی بنی ہوئی چیزیں کتنی ہم استعمال کرتے ہیں. ان کی ہڈی پتہ نہیں کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے، ان کے چمڑے پتہ نہیں کس کس چیز میں استعمال ہوتے ہیں، ان کے بال پتہ نہیں کس کس چیز میں استعمال ہوتے ہیں، ان کے اون کس کس چیز میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے گھریلو سامان میں بھی استعمال کی چیزیں بنائی، اور وہ متان الہین، ایک مدت کے لیے فائدے کی چیزیں ہیں، ان میں تم فائدہ اٹھاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، صرف اتنا نہیں کہ تم ان پر سواری کرتے ہو، صرف اتنا نہیں کہ تم انہیں کھاتے ہو، بلکہ ان میں تمہارے لیے کئی فائدے ہیں. ان کی چیزوں کو استعمال کر کے تم کیا کیا کر سکتے ہو. اور وہ مشارب، ان میں پینے کی چیزیں بھی ہیں. دودھ تو ہے ہی ہے اپنی جگہ پر، لیکن بیماری کو سامنے رکھ کر، صحت کو سامنے رکھ کر، اپنے حالات کو سامنے رکھ کر، انہی جانوروں کا سوپ بھی بنا کر تم پیتے ہو، اس سے بھی تم فائدہ اٹھاتے ہو. تم تو پائے کو بھی نہیں چھوڑتے، اس کا بھی سوپ بنا کر پیتے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنے سارے فائدے ہم نے ان جانوروں میں رکھے، اور اتنے سارے فائدے جانوروں میں رکھ کر ہم نے تمہارے
دل و دماغ میں یہ باتیں ڈالی کہ تم یہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو، 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 ہر چیز کو تم استعمال کر لیتے ہو. افلا یشکرون، کیا پھر بھی تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ اور شکر کا سب سے اونچا اور سب سے اونچا اور سب سے اعلی معیار وہ کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو اپنا واحد رب تسلیم کر لو. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، اتنا کچھ دیکھنے، اتنا کچھ لینے، اتنا کچھ استعمال کرنے کے بعد بھی واتخذوا من دون اللہ آلہتن، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کئی معبود بنا رکھے ہیں. لعلہم ینصرون، اور ان کا گمان یہ ہے کہ یہ معبود ان کی مدد کریں گے، شاید کہ وہ ان کی مدد کریں، شاید کہ وہ مدد کیے جائیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہی بارش بھی برساتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری بیماریوں کو شفا دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بیٹے بیٹیاں دینے والے یہی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حاجت روائی کرنے والے یہی ہیں. اتنے سارے معبود بنا رکھے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یستطیعون نصرہم، یہ معبودان باطلا، یہ بت اللہ کو چھوڑ کر جن کے سامنے یہ مانگتے ہیں، یہ قبریں، یہ بت، یہ چیزیں ان کی ہرگز مدد نہیں کر سکتی. لا یستطیعون نصرہم، ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں. ایک تو یہ ہے کہ مدد کی طاقت ہو اور پھر کہے کہ مدد نہیں کریں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ مدد کی طاقت ہی نہیں ہے ان میں. وہم لہم جند محضرون، اس ٹکڑے کی دو تفسیریں ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جن سے ان کو مدد کی امید ہے یہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہم لہم جند محضرون، کہ یہ لوگ ان معبودوں کے لیے، یہ لوگ ان معبودوں کے لیے فوجی بن کر حاضر رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے خدا کو کوئی ہاتھ نہ لگا جائے. لا یستطیعون نصرہم، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبود ہماری مدد کریں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ معبودوں کے پاس ان کی مدد کرنے کی طاقت نہیں. وہم لہم جند محضرون، یہ لوگ ہی ان کے لیے حاضر سپاہی بن کر کھڑے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے معبود کو کوئی ٹچ نہ کرے. اور دوسری تفسیر کیا ہے؟ دوسری تفسیر یہ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معبود ہماری مدد کریں گے، دنیا میں تو بالکل ان کے سامنے ہے ہی کہ وہ مدد نہیں کر پاتے، لیکن ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ آخرت میں بھی یہ تمہاری کچھ مدد نہیں کریں گے. بلکہ وہم لہم جند محضرون، یہ بت قیامت کے دن تمہارے خلاف آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، خلاف، اور اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، یہ خود ہماری عبادت کرتے تھے، ان کی پکڑ کرو، کہ آپ کو چھوڑ کے ہماری کیوں عبادت کرتے تھے. اور اللہ جل جلالہ عام نوالہ پھر ان بتوں کے ساتھ ان کو جہنم میں پھینکیں گے، یہ بت پتھر کے بت جہنم میں گرم ہوں گے اور انہی بتوں کے ذریعے ان کو عذاب دیا جائے گا. اب پھر وہ بات آ رہی ہے کیا کہ آپ کو یہ لوگ شاعر کہتے ہیں، آپ شاعر تو نہیں ہے، لیکن آپ پر اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی طرف سے قرآن اترتا ہے، آپ بالکل سچے پیغمبر ہیں، آپ پورے خلوص اور ہمدردی کے ساتھ ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان تک حق بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ آپ کو شاعر کہتے ہیں، اور شاعر کہنے کا مطلب یہ کہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ کا کلام نہیں ہے پھر بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام، تو یقیناً آپ کے دل پر صدمہ تو ہوتا ہی ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ ان کی باتیں سن کر تنگ ہوتا ہے، یہ فطری تقاضا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ فلا یحزنک قولہم، ان کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں. دیکھو یہاں اس کو کیوں ذکر کیا گیا، اوپر کیوں ذکر نہیں کیا؟ کتنا لطیف قرآن مجید کہ پہلے تو شعر و شاعری کی نفی کی کہ آپ شاعر نہیں ہے، اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے اپنی قدرت کاملہ کا ظہور فرمایا کہ ہم نے تمہیں کیا کیا چیزیں دی ہیں، اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے ان کو دعوت دی کہ تم شکر کر کے میری توحید کے قائل کیوں نہیں ہوتے، اور پھر فرمایا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی تم میرے ساتھ دوسروں کو شریک قرار دیتے ہو، تو اے میرے پیغمبر جب یہ میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو دو تین باتیں کہہ دے تو اس میں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے پیارے انداز میں تسلی فرما رہے اپنے پیغمبر کی، فلا یحزن کا قولہم، آپ کو غم میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، جب ہمارے ساتھ ان کا یہ معاملہ ہے، ہم رب ہیں، ہم نے انہیں سب کچھ دیا، تو اگر آپ کو ایک دو باتیں کہہ دے تو آپ اس کی فکر نہ کریں، اس لیے کہ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کن چیزوں کو چھپاتے ہیں اور کن چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں، یہ اپنے دلوں میں آپ کے خلاف اور میرے خلاف اور اسلام کے خلاف جو باتیں چھپاتے ہیں ہم جانتے ہیں، یہ چپکے چپکے پلاننگ کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے آ کر زبان سے جن الفاظ کو ظاہر کرتے ہیں، اپنے اعمال سے جن باتوں کو ظاہر کرتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. اور ایک وقت آنے والا ہے کہ جس وقت ان سب باتوں کا حساب لیا جائے گا اور ان سب باتوں کی سزا انہیں ملے گی. اس پر یہ آیات ختم ہوئی. اب انشاءاللہ آئندہ کل وہ آخری آیات جو ہیں ان کا ذکر کر کے یاسین شریف کو ختم کیا جائے گا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے ہم سب کو لگاؤ عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں عظمت پیدا فرمائے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے، ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے، ایمان محکم نصیب فرمائے، دین میں پختگی نصیب فرمائے، دین کی صحیح صحیح سمجھ عطا فرمائے، اصلاح نفس کی، اصلاح اعمال کی فکر پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ دین پر اور ایمان پر زندہ رکھے، اور دین اور ایمان ہی پر موت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی ہر شر سے ہمیں بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگی ہوئی ساری چیزیں ہمیں عطا فرما دے، اور جن چیزوں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہیں ان ساری چیزوں سے ہمیں پناہ عطا فرما دے، اور اللہ تعالی ہماری دنیاوی اور اخروی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے. وصلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.